نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ ہم قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سیریز کے پہلے حصے کا آج پانچواں درس ہمارے پیش نظر ہے. انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے پہلے حصے کے پانچویں درس کے حوالے سے اور اس کا عنوان ہے حظ عظیم, بہت بڑے نصیب کی بات. اور یہ درس مشتمل ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیات 30-36 پر. آئیے سب سے پہلے اس مقام کی آیات کی تلاوت کا سماعت کے اعتبار سے شرف حاصل کرتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
الحمدللہ ناظرین کرام, ہم نے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کیا. آج مطالبات قرآن سیریز میں پہلے حصے کے پانچویں درس کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ مشتمل ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30-36 پر. حسب معمول سب سے پہلے تمہیدی نکات کی طرف چلتے ہیں اور بنیادی باتوں کو سمجھ کر پھر درس کی طرف چلیں گے سمجھنے کے اعتبار سے. تمہیدی نکات میں سب سے پہلی بات, ہمیشہ کی طرح پہلا حصہ جو کہ لوازم نجات پر مشتمل ہے, چھ حصے ہیں اس مطالبات قرآن سیریز کے بیان کے اعتبار سے اور پہلے حصے کا آج پانچواں اور آخری درس ہمارے زیر مطالعہ ہے. سب سے پہلا درس سورہ عصر سے ہم نے شروع کیا اور نجات کی شرائط کا بیان, پھر نیکی کی حقیقت کا بیان سورہ البقرہ آیت نمبر 177 کی روشنی میں, پھر مقام عظیمت اور حکمت قرآنی کی اساس سورہ لقمان کے رکو نمبر 2 کی روشنی میں, چوتھا درس حقیقت و اقسام شرک پر مشتمل تھا پچھلی مرتبہ, اور آج پانچواں درس ہے حظ عظیم سورہ حامیم السجدہ آیات 30-36 پر مشتمل. اس کے بعد ہر درس کی طرح آج بھی ہم سمجھیں گے کہ آج کے درس میں سورۃ العصر کے مضامین کی وضاحت کس انداز سے آ رہی ہے. آج ایک اور نئے اسلوب میں سورۃ العصر کے مضامین کا ہم جائزہ لیں گے آج کے درس میں. آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. ایمان پہلی شرط ہے نجات کے اعتبار سے سورۃ العصر میں جو بیان ہوئی, اس صورت میں بلکہ آج کے درس میں سورہ حامیم سجدہ کی جو آیات زیر مطالعہ ہیں آیات 30-36, اس کے ذیل میں اللہ پر ایمان کا ذکر بھی ہے, فرشتوں پر ایمان کا ذکر بھی ہے اور آخرت پر ایمان کا بیان بھی آئے گا. اللہ پر ایمان کے ذیل میں رب تسلیم کرنے کا اعلان, یعنی اللہ ہی کو رب تسلیم کرنے کا اعلان, اور اللہ تعالیٰ کی چار صفات کا بیان بھی آئے گا انشاءاللہ. فرشتوں پر ایمان کے ذیل میں فرشتوں کا نزول دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوتا اہل ایمان کے لیے ذکر آئے گا, اور زوال خوف و حزن, خوف اور غم کا دور ہو جانا فرشتے ہی بشارت اہل ایمان کو دیتے ہیں, اس کا ذکر بھی ہم سمجھیں گے. اور ایمانیات کے زیر میں تیسرا ایمان آخرت پر ایمان کے بیان کے حوالے سے ہے, جنت میں من پسند زندگی کی خوشخبری, جنت کا ذکر کر کے آخرت پر ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے. سورہ عصر میں دوسری شرط جو ہم نے سمجھی تھی وہ عمل صالح کے حوالے سے تھی. عمل صالح کے حوالے سے پہلی بات استقامت کا بیان آئے گا, بہت قیمتی اصطلاح قرآن حکیم کی, اور خود عمل صالح کے الفاظ کا ذکر بھی آج کے درس میں آئے گا. یوں عمل صالح جو سورہ عصر میں دوسری شرط ہم نے سمجھی, اس کے تعلق سے دو باتیں آج کے درس میں شامل ہیں. تیسری شرط سورہ عصر میں تواصب الحق کی ہے, انجوائنگ دا ٹروت, یعنی حق بات کی وصیت کرنا. اس کے لیے بہت قیمتی اصطلاح ہمارے سامنے آئے گی, وہ ہے دعوت اللہ کی اصطلاح, اللہ کی طرف دعوت دینا. اور سورہ عصر میں چوتھی شرط ہم نے سمجھی تھی تواصی بالصبر, یعنی انجوائنگ دا پیشنس, اور صبر کے ذیل میں آج جو بیان آئے گا وہ ہے دعوت کے دوران صبر کا بیان. دعوت دین پیش کریں گے تو صبر کے مراحل آئیں گے, ان مراحل میں صبر کا مظاہرہ کرنا, اس پر بھی آج انشاءاللہ گفتگو آئے گی. یوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے کہ ہر درس میں سورہ عصر میں بیان کردہ جو شرائط ہیں چار نجات کے لیے, ان کا ذکر ہر درس میں کھلتا چلا گیا. تاہم ناظرین کرام ایک اور انداز سے آج ان چار شرائط پر ہم گفتگو کریں گے, اور وہی انداز ہے آج کے درس میں کہ لوازم نجات کی بلند ترین منازل منزل کی جمع منازل، جو چار شرائط ہیں سورہ عصر میں ان کی بلند ترین منازل، ان کے کلائمکس کا بیان آج کے درس میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی شرط چار میں سے وہ ایمان، اللہ کے رب ہونے کا اقرار، اللہ کو مان کر، اس کو رب مان کر اس پر جمے رہنا، یہ رب ہونے کا اقرار کرنا ایمانیات کے بیان کے ذیل میں یہ چوٹی کی بات ہے. پھر عمل صالح میں استقامت کا ذکر، اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ عمل صالح میں بیان کے اعتبار سے چوٹی اور بلند ترین منزل ہے. تواصب الحق، حق کی وصیت کرنا، اور اس ذیل میں چوٹی کی بات کیا ہے؟ دعوت اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دعوت دینا. اور تواصب صبر کے بیان میں بلند ترین منزل بیان ہو رہی ہے، برائی کا جواب بھلائی سے دینا، صرف برائی پہ صبر ہی نہ کرنا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ تواصب صبر کی اعلیٰ ترین منزل ہے. تو آج کے درس میں خاص بات یہ آئی کہ سورۃ العصر میں نجات کے جو چار شرائط ہیں ان کو مزید کھولا بھی گیا آج کے درس میں، جو ہم پڑھیں گے آگے چل کر انشاءاللہ، مزید بڑا ان چاروں شرائط کی بلند ترین منازل یا کلائمکس کا بیان ہے جو سورۃ العصر میں ہم نے سمجھا، وہ آج کے درس میں ایک کلائمکس کے طور پر اور ان کی بلند ترین منازل کے بیان کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ خاص بات آج کے درس میں گویا ہمارے سامنے آ رہی ہے. ناظرین کرام، تمہیدی نکات تو ہوئے مکمل، اور اب چلتے ہیں ان آیات کے مضامین پر غور و فکر کی طرف. سب سے پہلے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 کا بیان پیش خدمت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے، ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، نازل ہوتے ان پر فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہتے ہوئے نہ تم ڈرو اور نہ کچھ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ ترجمہ ہوا ناظر کرام سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 کا. رب کی اصطلاح آئی ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ رب کسے کہا جاتا ہے. اس کا مادہ بیسک روٹ ورڈ ہے را با با، اور مصدر یعنی جو اس کے معنی میں باتیں شامل ہیں، مالک ہونا، بالا دست ہونا، انتظام کرنا، اس مادے سے جو الفاظ بنتے ہیں ان میں یہ معنی اور مفاہیم بھی داخل، مالک ہونا، بالا دست ہونا، انتظام کرنا. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے بزرگ، اور انہوں نے ایک ڈکشنری، قرآن ڈکشنری مرتب فرمائی مفردات القرآن کے نام سے. امام راغب اصفہانی کی وضاحت مفردات القرآن کے مطابق، کسی شے کو درجہ بدرجہ ابتدا سے آخری حد تک لے جانا. تو ربوبیت ایک فنکشن ہے، رب وہ جو کسی شے کو ابتدا سے لے کے انتہا تک لے جائے اور درجہ کمال کو پہنچا دے، مکمل کر دے، یہ ربوبیت کا ایک فنکشن ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. ایک معنی رب کے مالک یا آقا ہونے کے بھی بیان ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر قرآن حکیم نے بھی اس لفظ کو اس طور پر استعمال کیا. اور دوسرے معنی ضروریات پوری کرنے والا، پروان چڑھانے والا. پہلے معنی رب کے یہ بھی بیان ہوئے مالک ہونا، اور دوسرا ضروریات کو پورا کرنے والا، پروان چڑھانے والا. اور رب کیا ہے؟ جو مالک ہوتا ہے کسی شے کا، وہ اس شے کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کو پروان چڑھانے، نشو نما دینے کی کوشش کرتا ہے. ایک شے سے ایک جانور کا مالک ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، وہ مالک بھی ہے، تو اس کی ذمہ داری کہ اس کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرے. ان معنی کا کامل مصداق اللہ کی ذات ہے. لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رب ہے جو تمام مادی و روحانی ضروریات پوری فرماتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ رب العالمین ہے، اور ماں کے بطن میں بچہ ہو وہاں سے لے کر اس کا دنیا میں آنا اور پورا انسان بن کر کھڑا ہونا، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے سجا دیا. بہرحال ربوبیت کا یہ معنی، مالک ہونا اور انتظام کرنا اور حاجات کو پورا کرنا، اس کا کامل اطلاق تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہوگا جو تمام مخلوقات کی ہر حاجات کو پورا کرنے والا اور بندوں کی مادی اور روحانی دونوں ضروریات کو پورا فرمانے والا ہے. یہ ہے رب کا مفہوم جو کھل کر ہمارے سامنے آیا. ایک اور اہم اصطلاح جو اس مقام پر ہمارے سامنے آئی کہ رب کو مان لینے کے بعد استقامت کا مظاہرہ کرنا. یہ استقامت، اس لفظ میں تو پوری قیامت موجود ہے، آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس استقامت کے حوالے سے پہلا نقطہ ہمارے سامنے لکھا ہے، کل تعلیمات دینی کا خلاصہ و عطر، دین کے تقاضوں، دین کی تعلیمات کا ایک جسٹ اور خلاصہ اور حاصل کیا ہے؟ وہ استقامت کا لفظ ہے. یہ بات ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتی ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بارے میں کسی اور سے کچھ نہ پوچھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ. صحیح مسلم کی روایت ہے. قل آمنت باللہ کہو گے تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا, ثم استقم پھر اس پر ڈٹ جاؤ. یہ مان کر ڈٹ جانا یہ استقامت ہے اور کل تعلیمات دینی کا خلاصہ عطر اس ایک اصطلاح میں آ جاتا ہے. آئیے اس لفظ کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں. اس کا مادہ, اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قاف واو میم ہے اور اس کے معنی ہیں ڈٹ جانا, جم جانا, جھیلنا, برداشت کرنا. استقامت کے معنی میں جم جانا, ڈٹ جانا, جھیلنا, برداشت کرنا, یہ تمام معنی داخل ہیں. اور اس کے حوالے سے اب ہم دو پہلوؤں کو سمجھیں گے. یہ ڈٹ جانا, یہ جم جانا, یہ جھیلنا, یہ برداشت کرنا, یہ استقامت کہاں کہاں مطلوب ہے. تو اللہ کی ربوبیت پر استقامت کے دو پہلوؤں کو سمجھیں تو بہت سارے گوشے اس میں کور ہو جاتے ہیں. اللہ کی ربوبیت پر استقامت کے دو پہلو, ایک استقامت ظاہری ہے, اس کے چند پہلوؤں پر بات کرتے ہیں, اور پھر استقامت باطنی کا ذکر بھی آئے گا. تو پہلا پہلو ظاہری استقامت کا اور دوسرا پہلو باطنی استقامت کا ہے. استقامت ظاہری مثال کے طور پر اللہ کی کلی اطاعت کرنا, عبادت رب, اللہ رب العالمین کہ ہر ہر حکم پر عمل کرنا, یہ رب کی عبادت کا تقاضا. اسی طرح اللہ کی مرضی جاری و ساری کرنے کی کوشش کرنا, امر بالمعروف, نیکی کا حکم دینا, یہ سورہ لقمان کے درس میں ہم نے سمجھا ہمارے فرائض میں بھی شامل ہے. اس پر بھی ڈٹے رہنا, جمے رہنا. پھر اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کے لیے تن من دھن لگانا, نہیں عن المنکر, بدی سے روکنے کا فریضہ, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو خود اللہ کی بندگی کرنے کے لیے استقامت, ظاہری استقامت, نیکی کو پروان چڑھانے کے لیے استقامت, اور بدی کو مٹانے کے لیے استقامت, یہ استقامت ظاہری کے پہلو ہیں. اسی طرح کچھ استقامت باطنی کے پہلو بھی ہیں جس کا تعلق ہمارے قلب اور باطن کی کیفیات سے ہے, مگر اس میں بڑی قیمتی بات ہے. نمبر ایک, اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا, صبر اور راضی برضائے رب, رب کا جو فیصلہ ہو, رب کا جو حکم ہو, بندہ اس پر راضی رہے, یہ باطن کی استقامت کا ذکر ہو رہا ہے. دوسری بات, ہر نعمت کو اللہ ہی کی عطا سمجھنا, شکر کرنا, نعمت پر نہ اترانا, جو کچھ بھی ملا یہ اللہ کا فضل, اللہ کی عطا ہے, یہ شاید کسی کو نظر تو نہ آئے لیکن یہ باطن کی استقامت کا بیان ہو رہا ہے. تیسری بات, اس میں اللہ ہی سے ڈرنا, مخافت اللہ, اللہ کا خوف. حدیث شریف میں آیا کہ حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے. حکمت کا لفظ سورہ لقمان میں ہمارے سامنے آیا, باطنی بصیرت اور شعور کی پختگی, اس کا حاصل کیا ہے, بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. جو ایک سے ڈرے گا وہ کسی سے بھی نہیں ڈرے گا. چوتھی بات استقامت باطنی میں, اللہ ہی سے امید رکھنا, یعنی توکل علی اللہ, سب کچھ ہونے کا یقین اللہ ہی کی ذات سے. اور آخری بات اس حوالے سے ہے, تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنا, تفوید الامر الی اللہ, سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا, کیونکہ میرے نفع نقصان کا مالک کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالی. ناظرین کرام, یہ صرف لسٹ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے, ذرا غور کیجئے استقامت کے لفظ میں کس قدر قیامت ہے. ظاہر کی استقامت, باطن کی استقامت, پوری زندگی کے تقاضے اور مطالبات اس میں گویا کہ آ جاتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لینے کے بعد استقامت کے دو پہلو. اس کے بعد اس کے حوالے سے بڑی برکات کا بیان اسی مقام پر آ رہا ہے جس آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں. چلتے ہیں آگے. اللہ کی ربوبیت پر استقامت اختیار کرنے والوں پر فرشتوں کا نزول, یہاں پر ارشاد ہوا تھا کہ تتنزل علیہم الملائکہ, جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یاد رہے آخرت میں تو فرشتے ہوں گے ہی ہوں گے, کوئی جنت میں استقبال کر رہا ہوگا انشاءاللہ, کوئی نعمت فراہم کر رہا ہوگا اللہ کی, تاہم دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. اس حوالے سے چند مثالیں. دنیا میں فرشتوں کے نزول کے مواقع, نیکی پر انسان کی حوصلہ افزائی کے لیے, جیسے شیطان اکساتا ہے برائی کی طرف, تھپکیاں دیتا ہے, اللہ کے نیک بندے جب خیر کی طرف رغبت اختیار کریں تو فرشتے آ کر ان کو بھی موٹیویٹ کرتے. اللہ یہ احساس اور یہ موقع ہم سب کو عطا فرمائے. اسی طرح مارکہ حق و باطل میں اہل ایمان کی نصرت کے لیے, جیسے غزوہ بدر سورہ انفال میں ذکر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے اہل ایمان کی نصرت کے لیے, تو حق و باطل کے مارکے میں جب اہل ایمان استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. پھر قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کی محافل میں مسلم شریف میں روایت آئی، جب کبھی بھی اللہ کے کچھ بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، اولا مساجد، پھر جہاں کہیں بھی، اور مقصد و قرآن کو سیکھنا سکھانا، تو وہاں پہ فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اور فرشتے گواہ بنتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے کلام کو سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اور اسی ذیل میں ایک اور اہم بات، نیک لوگوں پر عالم نزاع کے وقت سورہ نحل کی آیت نمبر 32، الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. سورہ نحل کی آیت نمبر 32، جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں پاکیزہ لوگوں کی تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو. اللہ تعالیٰ ایسا ہی خاتمہ ایمان پر ہمیں عطا فرمائے کہ فرشتے ہمیں یہ بشارتیں دے رہے ہوں. معلوم ہوا کہ اس دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول اہل ایمان کے لیے ہوا کرتا ہے، استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے یہ بشارتیں ہیں. اور ایک اور بشارت وہ ہے خوف و حزن کا خاتمہ. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو. خوف مستقبل کے بارے میں اندیشوں سے متعلق ہوتا ہے کہ نہ جانے کل میرے ساتھ کیا ہوگا، اور حزن ماضی کے افسوسناک واقعات پر ہوتا ہے، میرا فلاں نقصان ہو گیا، میرا فلاں نقصان ہو گیا. تو خوف کا تعلق مستقبل کے اندیشوں سے اور حزن کا تعلق ماضی کے افسوسناک واقعات سے ہوا کرتا ہے. اللہ کو رب مان کر استقامت کا مظاہرہ کرنے والے وہ خوف اور حزن سے پاک کر دیے جاتے ہیں، بشارت ان کو دی گئی. اور اسی کا حاصل کیا ہے؟ زوال خوف و حزن کی نعمت مقام ولایت پر حاصل ہوتی ہے. اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں کا ذکر قرآن کرتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یاد رکھو، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ تو کسی طرح کا خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے بچتے رہے. ماضی پر افسوس نہیں ہوتا کیونکہ انہیں یقین اور ایمان ہے کہ جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا. اور کل کا خوف نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ امید رکھتے ہیں کہ جب بندے اللہ کے بندے بن جائیں گے اور اللہ پر ایمان لا کر استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا ان کو عطا فرمائے گا. اللہ اپنے اولیاء میں ہم سب کو شامل فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 30 کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا، خاصی تفسیر اس میں ہمارے سامنے آئی. اگلی چند آیات کا مطالعہ ضرور اس درس کے والد صاحب کے سامنے پیش کریں گے. تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں پہلے حصے کے آخری اور پانچویں درس کا، اور سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 30 کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا تھا وقفے سے پہلے. آئیے اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 31 اور 32 کا مطالعہ کرتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے قرآن حکیم میں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب ہوگا جو تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، ابتدائی مہمانی ہوگی غفور و رحیم کی طرف سے. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 31 اور 32 کا. فرشتے کیا خطاب کر رہے ہیں اور کیا بشارتیں دے رہے ہیں، آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں اس آیت کی تشریح میں. جنت کی نعمتوں کی اقسام، فرشتے بشارت دے رہے ہیں اہل ایمان کو جنت کی نعمتوں کے حوالے سے، اور آئیے ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. پہلی بات، نفسانی خواہشات کی تکمیل. ما تشتہی انفسکم، یعنی جو تمہارے جی چاہیں گے، اس حوالے سے نعمتوں کا بیان ہے. یہ نعمتیں بغیر طلب کیے عطا کی جائیں گی. بہت ہی بنیادی جو انسٹنکٹس ہیں ہمارے، بنیادی حاجات و ضروریات، غذا ہے، لباس ہے وغیرہ، یہ تو سب کو ہی عطا ہوں گی، بغیر مانگے عطا ہوں گی. پھر اگلی بات لکھی ہے نعمتوں کے حوالے سے، ذوق سے تعلق رکھنے والی نعمتیں. تدعون، جو تم مانگو گے، طلب کرنے پر یہ نعمتیں فراہم کر دی جائیں گی. اب ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے، پینے میں کسی کو کچھ پسند، کسی کو کچھ پسند، کسی کا کچھ ذائقہ پسندیدہ، کسی کا دوسرا، کسی کا ایک فلیور پسندیدہ، کسی کا دوسرا، جو تم مانگو گے وہ تمہیں عطا ہوگا۔ یہ نعمتوں کی بشارت دی فرشتوں نے، یہ بھی بتایا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں اور آخرت میں، اور اب آخرت کے تعلق سے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک اور قسم بھی ہے نعمتوں کی، ذکر ہے ایسی نعمتیں جن کا تصور اس دنیا میں ناممکن ہے، جیسے ولدینا مزید، یہ سورہ قاف میں آتا ہے 26 پارے میں۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولدینا مزید، ہمارے پاس تو مزید بھی ہے جس کا تصور کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ آگے اسی حوالے سے لکھا ہے، ان نعمتوں کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو یہ جنت کی نعمتوں کی تین اقسام، ایک وہ جو بغیر مانگے آتا ہوں گی سب کے لیے بالکل یونیفارم اور بالکل یکساں طور پر، اور نمبر دو کچھ وہ جو طلب کرنے پر ہر ایک کے ذوق اور ذائقے کے مطابق اور طلب کرنے کے مطابق، اور ایک وہ جن کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، جن کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نزولا من غفور رحیم، اللہ کی طرف سے مہمانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ نزیل، وہ مہمان جو ابھی ابھی سواری سے اترا ہو۔ ویسے تو نزول کا لفظ ہمیں سمجھنا ہے، اس آیت میں نزولا من غفور رحیم کے الفاظ آئے۔ نزیل عربی میں کہتے اس مہمان کو جو ابھی پہنچا اور ابھی ابھی سواری سے اترا ہے، اور نزول کہتے ہیں ابتدائی نعمتیں جو مہمان کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں موسم کے مطابق۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا مشروب فوراً پیش کرتے ہیں، سردی کا موسم ہے تو گرم کوئی شے فوراً پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے نزول، فوری جو پیش کیا جاتا ہے۔ اصل ضیافت تو بعد میں کی جاتی ہے نا، یہاں اللہ تعالیٰ نے نزول کا لفظ استعمال فرمایا تھا۔ اصل ضیافت تو وہ ہے جس کا اہتمام بعد میں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احادیث میں جو ذکر فرماتے وہ تو نزول کی نوعیت کا ہے، اصل کیفیت کیا ہے اس کا تصور ہمارے لیے ممکن نہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی اعط لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کا ذکر سنا، اور نہ ہی کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ اب کیا تصور کریں گے، اللہ میزبان ہو اور بندہ مہمان ہو تو کیا شان ہوگی رب کائنات کی میزبانی کی؟ اللہ اکبر کبیرہ، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال اس کا آیا۔ اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ سورہ حمیم السجدہ کی اگلی آیت، آیت نمبر 33 ہے، 33 ارشاد ہو رہا ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اور کس کی بات اچھی ہوگی اس سے جو بلائے اللہ کی طرف، وعمل صالحا اور عمل کرے اچھا، وقال اننی من المسلمین اور کہے میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ ہے سورہ حمیم السجدہ کی اگلی آیت، آیت نمبر 33، اور دعوت کا ذکر آ رہا ہے، دعوت اللہ کا بیان آ رہا ہے، نیک عمل کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور مسلمان ہونے کا اعلان کرنا اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ چلتے شاید کی تشریح کی طرف، بہت قیمتی مقام۔ دعوت اللہ کا بیان آیا، ذکر ہو رہا ہے، تشریح میں چلتے ہیں۔ اس آیت میں دعوت اللہ کو بہترین بات قرار دیا گیا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں اور اچھی باتیں بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر اس آیت میں دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانے کو بہترین بات قرار دیا گیا۔ لکھا ہے، انسان کی قوت بیان کا سب سے اچھا مصرف دعوت اللہ۔ حوالہ دیا جا رہا ہے سورہ رحمان کی پہلی چار آیات کا، سب کو یاد ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے، اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ چار عروج کی باتیں پہلی چار آیات میں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل بھی بیان فرمائی، اللہ کی صفات میں سے چوٹی کی صفت جو ہمیں سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ رحمان، علم القرآن، چوٹی کا علم جو اللہ نے عطا فرمایا بندے کو وہ قرآن کا، خلق الانسان، بہترین مخلوق اللہ نے جو پیدا فرمائی وہ انسان، علمہ البیان، بہترین صلاحیت جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی وہ بیان کی صلاحیت ہے۔ تو بہترین مخلوق یعنی انسان کو اپنی بہترین صلاحیتیں بہترین کام میں لگانی چاہیے، اور وہ ہے قرآن کا سیکھنا سکھانا، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، دعوت اللہ کا کام، قرآن کی سیکھنے سکھانے کا کام۔ اس سے بڑا کوئی مصرف ہماری قوت بیان کا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قوت بیان تو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، اور انسان بہت سارے اعتبارات سے اپنی بیان کی قوت کو استعمال کرتا ہے، آئیے اس کا تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ لکھا ہے قوت بیان کے استعمالات، منفی استعمال بھی ہوتا ہے، نیگیٹو استعمال بھی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ نیگیٹو استعمال ہو جاتا ہے قوت بیان کا۔ مثال کے طور پر مجلسی برائیاں جیسے غیبت کرنا، ذاتی مفادات کے لیے جیسے جھوٹے مقدمات کی وکالت کرنا، پیسہ بنانا، اجتماعیت میں تخریب کے لیے جیسے افواہیں پھیلانا، یا دینی اجتماعیت میں نجوہ کی اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے کہ جو ہے وہ قیادت کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کرنا، شر کی دعوت جیسے وطنی، لسانی یا نسلی عصبیت کی دعوت دینا، جیسے ہمارے کلمے کی بنیاد کو چھوڑ کر زبان اور علاقائیت کی بنیاد پر تعصب پھیلایا جاتا ہے۔ اسی طرح منفی استعمال ایک اور، گانوں، ڈراموں، فلموں کے ذریعے بے حیائی کی دعوت دینا، اور بڑے بڑے بھانڈ اور ناچنے کودنے والے آج وہ قوم کے ہیرو بنا کر پیش کیے جاتے۔ یہ سارا استعمال قوت بیان کا تو ہو رہا ہے، مگر یہ منفی استعمال، یہ غلط استعمال، یہ نیگیٹو اس کا یوسیج ہے۔ اس کے برعکس قوت بیان کا مثبت یعنی پازیٹو استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پیشے کے طور پر جیسے اساتذہ کا مفید علوم کے لیے درس و تدریس کرنا، چاہے وہ دنیاوی علوم ہی کیوں نہ ہو، جائز ہیں۔ بعض جو جیسے کہ علوم ایسے بھی ہوتے ہیں جو غلط بھی ہوتے ہیں، ان کی بات تو نہیں کی جا رہی، مگر وہ علوم جو مفید ہیں ان کی درس و تدریس کے لیے بیان کی قوت کو استعمال کرنا مفید استعمال ہے۔ اسی طرح خیر کی دعوت جیسے خدمت خلق کی طرح توجہ کرنا، متوجہ کرتے ہوئے لوگوں کے حقوق کی بات کرنا، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ بھی مثبت استعمالات ہو سکتے ہیں قوت بیان کے۔ تاہم اعلیٰ ترین کام دعوت اللہ کا ہے، یعنی کسی فرقے یا مسلک کی طرف نہیں، بلکہ توحید اور ہر سطح پر اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ آج ہمارے دین کی دعوت بھی مسلک کی بنیاد پر دی جاتی، فرقوں کی بنیاد پر دی جاتی، اختلافات کی بنیاد پر دی جاتی، توڑنے کے لیے دی جاتی ہے، جبکہ یہاں قرآن بیان کر رہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو کسی مسلک یہ فرقے سے بالا تر ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا، اور ہر سطح پر اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی کی دعوت دینا، چاہے وہ انفرادی سطح ہو یا وہ اجتماعی معاملات کا معاملہ ہو اور حوالہ ہو۔ ناظرین کرام، دعوت اللہ کی بات آ رہی ہے تو دعوت دین کے حوالے سے، دعوت اللہ کے حوالے سے چند اہم نکات پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلی بات تواصب الحق کا نقطہ عروج، سورہ عصر سے یہ بات سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، حقوق کی بات کرنا، اس کی وصیت کرنا، یہ بھی تواصب الحق ہے۔ سب سے بڑا حق اس کا ہے اللہ کا، تو اللہ کی طرح دعوت دی جائے، یہ تواصب الحق کا نقطہ عروج ہے، دعوت اللہ کا کام۔ نمبر دو، یہ مقصد امت بھی ہے، ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں قرآن حکیم میں ارشاد ہو رہا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آل عمران آیت نمبر 110، مسلمانوں تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان رکھنے والے تو پہلے بھی لوگ تھے، ہر ہر دور کے مسلمان جو اس وقت کے لوگ ایمان لائے رسولوں پر وہ مؤمن تھے۔ یہاں ایمان کا بیان بعد میں ہے اور کام کا بیان پہلے، کیوں؟ تم صرف کلمہ پڑھ کر، اے امت محمد کے لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کر مطمئن نہ ہو جانا، بلکہ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اب یہ تمہارا فرض ہے۔ ایک اور اہم نقطہ دعوت اللہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ مؤکد ترین سنت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی سنت اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو وہ یہ دعوت اللہ کی سنت ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں ذکر آیا قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، سورہ یوسف آیت نمبر 108، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے شعور کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کام کر رہے ہیں، فرما رہی میرا راستہ، اٹس مائی وے۔ یہ 23 برس کی سنت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، اور فرمایا کہ جو میری اتباع کر رہے ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا بیان۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کا سب سے بڑا میدان کیا ہے؟ دعوت اللہ کی سنت کو انجام دینا۔ اب اس میں ایک تدریج کا معاملہ، یہ بھی اہم نقطہ، تدریج کا مطلب گریجولی بات کو آگے بڑھانا، گھر، محلہ، شہر، وطن، یہاں تک کہ سارا عالم۔ قرآن کہتا ہے کہ سقو انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ذکر آیا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنی ذات، اپنے گھر سے کام شروع ہو، تاکہ ساری امت نے کام کرنا، پورے عالم تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ ہاں، دعوت صرف اصلاحی باتوں تک محدود نہ رہے، بلکہ انقلابی کام بھی کر رہا ہے۔ دعوت اللہ کا ہدف کیا ہو؟ وہ ہے اقامت دین، یعنی اللہ کے دین کا قائم ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام طائف بھی گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدر میں بھی شرکت کی ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے ساتھ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو دعوت پورے دین کی دینی ہے، جس میں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی اللہ ہی کی بندگی ہو۔ یہ ہے اقامت دین کا تصور، جو کہ ہدف ہونا چاہیے دعوت اللہ کا۔ اور دعوت اللہ کے حوالے سے آخری نقطہ پیش خدمت ہے، وہ ہے ذریعہ قرآن حکیم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن حکیم کو بنیادی ذریعہ بنایا دین کی دعوت کو عام کرنے کا۔ مثلا قرآن فرماتا ہے سورہ قاف کی آخری آیت، آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن حکیم کے ذریعے سے خبردار کیجئے، نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے اس کو جو اللہ کے وعید یعنی عذاب کے ڈراوے سے ڈرتا ہو۔ قرآن حکیم جا بجا بتاتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی گئی کہ قرآن حکیم کے ذریعے سے بشارت کا کام کیجئے، انذار کا کام کیجئے، حتیٰ کہ سورہ فرقان میں کہا وجاہدم بہی جہادن کبیرا، اے نبی علیہ السلام ان سے بڑا جہاد کیجئے۔ مکی دور کی بات ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ خیر، یہ چھٹا نقطہ تھا دعوت اللہ کے حوالے سے اہم نکات کے ضمن میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اسی آیت میں عمل صالح کا ذکر آیا، الفاظ سے وعامل صالحا، اور اس نے عمل کیا نیک۔ اب اس عمل کے حوالے سے جان لیجئے، عمل دعوت کا لازمی تقاضا ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3، قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں۔ تو دعوت کے ساتھ دعوت دینے والے کا عمل، وہ اس کا ثبوت پیش کرے۔ یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈز والی بات ہے۔ ہاں، ایک اہم نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ تکمیل عمل تک دعوت کے کام کو مؤخر کرنا درست نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب کوئی 100% پاک ہو جائے گا، قطعا نہیں۔ انبیاء معصوم ہوا کرتے تھے، باقی ہر ایک سے خطا کا، غلطی کا امکان ہے۔ تو اپنے عمل کی اصلاح بھی جاری رہے اور گناہوں سے بندہ بچے بھی، اور دعوت کا کام بھی جاری رکھے۔ تکمیل عمل تک دعوت کے کام کو مؤخر کرنا درست نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اب کوئی 100% پاک ہو جائے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں میاں خود تو ٹھیک ہو جاؤ پھر دعوت کا کام کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب کوئی خطا سے پاک نہیں، تو کام دعوت کا جاری رہے اور دعوت کا کام کرنے والا اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرے۔ اور ہاں، دعوت بھی عمل میں اصلاح پیدا کرتی ہے۔ ایک آدمی چار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرے گا تو اندر زمین بھی جھنجھوڑے گا، اپنے عمل کو بھی تو درست کرو۔ اور آخری بات یہ ہے، دعوت بلا عمل کے بھی محدود اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ بات خیر کی ہوگی، کوئی نہ کوئی قبول کر لے گا، شاید پیش کرنے والے کے عمل میں کچھ کمی کا معاملہ ہو، لیکن جو سن رہا ہو وہ شاید اس کو قبول کر لے۔ تو دعوت بلا عمل کے بھی بہرحال یہ محدود اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات آئی، بقول اننی من المسلمین، اور اس نے کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے بھی ہوں۔ دعوت دینے والا کہے میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں، یہ بڑا پیارا جملہ ہے۔ پہلی بات، مخالفانہ ماحول میں کلمہ عظیمت، اللہ کی فرما برداری کا اعلان۔ لوگ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور ایک بندہ دعوت کا کام لے کر کھڑا ہوا اور اعلان کر رہا ہے میں مسلمان ہوں، بھائی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، میں اللہ کی فرما برداری کی روش پر ہوں۔ اس کا ایک اور پہلو کیا ہے، کلمہ تواضع و انکساری، تکبر پیدا کرنے کے شیطانی حملے سے حفاظت۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے، میں مسلمان ہوں، میں تمہیں جس کو وہ دعوت پیش کر رہا ہے کوئی حقیر شہ نہ سمجھے، ورنہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ کہتا ہے نہیں، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، بھائی تم بھی میری طرح انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں۔ یہ دعوت کا کام کرنے والا جب یہ رویہ اختیار کرے گا تو انشاءاللہ تکبر سے محفوظ رہے گا۔ آخری بات اس کے ذیل میں ہے، فرقہ وارانہ تقسیم سے اعلان برات، یعنی متفق علیہ امور کی دعوت، متفق علیہ جن پر سب کا اتفاق ہو۔ یعنی دعوت کا کام کرنے والا یہ نہ کہے کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں، نہیں، میں مسلمان ہوں، ہم تمام مقاتب فکر کا احترام کریں گے، مگر اختلافی امور کی دعوت نہیں دیں گے، بلکہ متفقہ امور کی دعوت دیں گے۔ یہ بھی اعلان اس جملے میں آ گیا، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ناظر کرام، آیت نمبر 34 ارشاد ہو رہا ہے، ولا تصوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، ادفع باللتی ہی احسن، جواب دو بدی کا اس طور پر جو بہت اچھا ہو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تو وہ کہ جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، ایسے ہو جائے گا جیسے گرم جوش دوست۔ یہ آیت نمبر 34 ہے، اور دعوت کے میدان کے حوالے سے، دعوت کے کام کے حوالے سے اہم رہنمائی، اور صبر کا ایک بڑا اہم تقاضا، اور وہ ہے برائی کا جواب بھلائی سے۔ لکھا ہے برائی کا جواب بھلائی سے، صبر کی اعلیٰ ترین منزل۔ جیسے ابتدا میں ہم نے سمجھا کہ اس درس میں سورہ عصر میں بیان ہونے والی چاروں باتوں کا نقطہ عروج بیان ہوا، صبر کی اعلیٰ ترین منزل صرف برائی برداشت کرنا ہی نہیں بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے۔ کیا ہے اس کے اندر مزید بات؟ دعوت دین کے مرحلے کا اہم اصول، ایک ہے اقامت دین کا مرحلہ، جب باطل سے ٹکراؤ کا مرحلہ آئے گا تب تو گردنیں بھی اڑائی جائیں گی دین کے باغیوں کی اور اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کی، لیکن جب دعوت پیش کرنے کا معاملہ ہے تو یہ دعوت دین کا بڑا اہم اصول ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ اور مزید لکھا ہے صبر کے روش دعوت دین کے مرحلے تک ہے، جب نفاذ دین کے لیے میدان میں آنا ہوگا، ٹکراؤ کا معاملہ آ جائے یا شریعت کے نفاذ کی بات آ جائے تو پھر تو چور اور ڈاکوؤں کو سزائیں بھی دی جائیں گی، اور کبھی اہل کفار سے قتال کا موقع ہوگا تو گردن اڑانے کی بات بھی آئے گی۔ دعوت کے مرحلے میں برائی کا جواب بھلائی سے، لیکن نفاذ شریعت اور دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ٹکراؤ کا معاملہ ہو تو بدلہ بھی لیا جائے گا، تلوار بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 35، سعادت مند لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، اور اسی آیت سے اس درس کا جو عنوان متعین ہوا اس کو لیا گیا تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں اگلی آیت، آیت نمبر 35، وما یلقاها الا الذین صبروا، اور نہیں ملتی یہ سعادت مگر ان کو جنہوں نے صبر کیا، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں ملتی یہ سعادت مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ یہ سعادت مندی کی بات، اور اس سعادت مندی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہی نصیب والے ہیں۔ لکھا ہے برائی کے جواب میں خاموش رہنا بھی آسان نہیں، لیکن اس کا جواب بھلائی سے دینا واقعی مشکل، بہت بڑی سعادت اور بڑے نصیب کی بات ہے۔ دنیا نصیب والا کہتی ہے اس کو کہ جس کے پاس مال و دولت ہو، اللہ نصیب والا کسے کہتا ہے؟ جو دین کا کام کرے، آنے والی مشکلات کو برداشت کرے، صبر کا مظاہرہ کرے، اور اس سے آگے بڑھ کر برائی کا جواب بھلائی سے دے، تو یہ صبر کرنے والوں کو ہی سعادت میسر آتی ہے، اور یہی بڑے نصیب والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی نگاہ میں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے درس کے حوالے سے آخری آیت ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 36، اور موضوع اس مقام پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی شیطان کے حوالے سے متنبہ فرما رہے، ارشاد ہوا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر لگ ہی جائے تجھے شیطان کی طرف سے کوئی چوک، فاستعذ باللہ، تو پناہ کی التجا کر اللہ سے، انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا اور سب علم رکھنے والا ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ دعوت دین کا کام کوئی کرے، کبھی نہیں چاہے گا کوئی خوش اسلوبی سے دعوت دین کا کام کرے اور اس میں آگے بڑھتا جائے، روکے گا، حملے کرے گا۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی گئی۔ آئیے اس کے حوالے سے سمجھنے اگلی بات، شیطان کے حملے سے کوئی محفوظ نہیں، اور اللہ سے قربت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر بھی اس کا خطرہ برقرار رہتا ہے، لہذا اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے خصوصی دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ مؤمنون میں بھی اس ہی حوالے سے دعا سکھائی گئی، بہت پیاری دعا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَّاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97 اور 98۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں دعا کیجیے کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ ناظرین کرام، یہ دعا بھی ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے۔ شیطان کا مقابلہ ہم اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت اور تائید ہمیں حاصل نہ ہو جائے، اللہ ہی کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج کے درس کا مطالعہ مکمل ہوا، پہلے حصے کا 5واں درس آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، سورہ حامی میں سجدہ کی آیات 30 سے 36 پر مشتمل تھا۔ پروگرام کے آخر میں حسب معمول سوالات پیش خدمت ہیں۔ حظ عظیم یہ ہمارا موضوع اور عنوان تھا درس سورہ حامی میں سجدہ کی آیات 30 سے 36۔ پہلا سوال ملاحظہ فرمائیے گا، لکھا ہے استقامت کے کتنے پہلو ہیں؟ 2، 3، 6 یا 7؟ دوسرا سوال نوٹ کیجیے گا، رب کی یہ تعریف کس نے کی ہے؟ کسی شے کو درجہ بدرجہ ابتدا سے آخری حد تک لے جانا، امام مالک، امام راغب، امام غزالی یا امام شافعی نے؟ تیسرا سوال پیش خدمت ہے، کس کا تعلق ماضی کے افسوسناک واقعات سے ہے؟ خوف، نبا، مصیبت یا حزن؟ چوتھا سوال نوٹ کیجیے گا، نزیل کسے کہتے ہیں؟ ابتدائی مہمانی، وہ مہمان جو سواری سے اترا ہو، اصل ضیافت یا وہ نعمتیں جو کسی نے نہیں دیکھیں۔ اور آخری سوال ہے آج کے درس کے اختتام پر، انسان کی قوت بیان کا سب سے اچھا مصرف کیا ہے؟ تعلیم و تدریس، خدمت خلق کی طرف متوجہ کرنا، دعوت اللہ یا کوئی نہیں؟ ناظرین کرام، سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور آج کا وقت مکمل ہوتا ہے پروگرام کے اعتبار سے۔ الحمدللہ پہلے حصے کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا، آئندہ سے مطالبات قرآن سیریز میں دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے اور وہ ہوگا ایمان کے بیان پر۔ چنانچہ اگلا درس ہمارا ایمانیات کے موضوع پر حقیقت ایمان کے عنوان سے ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے، وزٹ کرتے رہیے mq.quranacademy.com۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔